और उसमें मेन हमारा फोकस जो है वो इंशाल्लाह शिर्क के मौजू से मुतालिक मामलात को क्लैरिफाई करना है। और इसमें पिछली दफ़ा जैसे मैंने तकरीबन 4 या 5 चीज़ें बताई थी कि शिर्क क्यों वाक़ होता है, यानी ज़िंदगियों में शिर्क क्यों आता है। अच्छा, और अभी जब हम शिर्क की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमने जब मरातिब तौहीद का ज़िक्र किया था, यानी तौहीद ज़ाती, अस्माओ सिफात और अफ़आल, तो अगरचे के शिर्क इन तमाम मकामात पर भी होता है अलग अलग, लेकिन ख़ास तौर से जो शिर्क ज़्यादा होता है वो या तौहीद अफ़ाली के मरहले पर होता है या तौहीद अस्माओ सिफात में होता है। ठीक है, उसकी वजह मैंने ये बताई थी कि ये जितने भी शिर्क की अकसाम हैं उनमें सबसे पहला शिर्क जो एक कॉमन मैन जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, मुब्तला हो जाता है, वो ये है कि हमारी आसानी के लिए हमारे सामने या हमारे लिए क़ुरान ने, कलाम मासूम ने तमसीलात का, मिसालों का सहारा लिया है। हम उन तमसीलात के मायना को गलत समझना शुरू कर दें या उसके अंदर जितने भी जो जिस हकीकत की तरफ वो इशारा पहुंचाने के लिए मिसाल दी गई है उसको इग्नोर कर दें और उसको अपनी मर्जी से लेना शुरू हो जाए। ठीक है, तो वो बंदा फिर वहाँ से, यानी जब हम खुदा के इंटेंडेड या मासूम ने जो मुराद ली है उससे हटकर खुद अपनी मर्जी से चीज़ों को मायना पहनाना शुरू कर देते हैं तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर जो एक हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा एक प्रॉब्लम है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, आयत कुरानी है कि बेशक सफ़ा और मरवा जो हैं शायर इलाही, यानी खुदा की दो यादगारें हैं, दो निशानियां हैं, वो दो मकामात हैं जहां से खुदा की याद आती है। अच्छा ठीक है, अब हम इसका मतलब लेकर ये समझना शुरू कर दें कि हम किसी भी मासूम के नाम पर खुद से जो दिल जाए बना लें और वो शायर इलाही में शामिल हो जाएगा। ठीक है, यानी इस किस्म के जो मामलात हैं वो क्या हैं कि वहां पर खुदा जब एक बात कर रहा है सफ़ा व मरवा शाइर इलाही में से हैं तो हमें इस बात को पहले समझना पड़ेगा कि अगर सफ़ा व मरवा को शाइर इलाही में शामिल किया जा रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। और अगर और कुछ भी समझ में ना आए तो एक बात तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकती है ना कि ये वो चीज़ नहीं है जो आपकी बनाई हुई है। ठीक है, ये कोई खुद साख्ता चीज नहीं है सफा मरवा, बल्कि अल्लाह के एक बंदे ने, एक खातून ने खुदा की खातिर एक काम किया प्योरली अल्लाह की खातिर और खुदा ने उसको ओन कर लिया, ये शायर इलाही है। बात समझ रहे हैं, कहां ये मामला और कहां ये कि आप अपने तरफ से जो दिल चाहे बना के बैठ जाए और कह देंगे ये शायर इलाही हो। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, वही शिर्क और इलाहत की तरफ ले जाती हैं कि हमारे सामने जो आयात रखी गई, खुदा ने निशानियां रखी, मिसालें रखी, वो तमाम चीज़ें रखी। अच्छा, उसके अंदर जो असल पैगाम है, यानी वो हमें जहां, अस्सलाम वालेकुम, हमें वो जहां ले जाना चाहते हैं, जो रोशनी दिखाना चाहते हैं उसको इग्नोर करके ना और हम अपनी तरफ से उसको चीज़ें बनाना शुरू कर दें। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है कि तमसीलात और आयात खुदा को मिसप्लेस करना या उनको अपनी मर्जी का माना पहना देना बजाय इसके कि उसके अंदर मौजूद खुदाई पैगाम को सही से समझने की कोशिश की जाए। ठीक है, दूसरी वजह जो थी वो यही था कि ख़ास तौर से जो सिफात के मरहले पर शिर्क आता है, जो हमने कहा था कि जब हम हकीकत और शख्सियत को मिक्सअप कर देते हैं, और आज हमें जो है ना इसी पहलू को ज़्यादा उजागर करना है इंशाअल्लाह कि तौहीद यानी सिफाती में शिर्क कहाँ पर वाक़ होता है, कि जब लोग जो हैं वो हकीकत यानी खुदा ऐन हकीकत है और उस उसके अलावा जो कुछ भी मौजूद है वो एक शख्सियत है। शख्सियत का मतलब क्या है कि उसको कुछ इन्हें वजूद दिया गया है और कुछ खसूसियात और क्वालिटीज़ के ज़रिए से, माहियात के ज़रिए से उसकी पहचान और तशखीस होती है, ठीक है। इस लिहाज से वो शख्सियत है, एक पर्सनैलिटी है, जिसकी पर्सनैलिटी को डिफरेंट क्वालिटीज़ के ज़रिए से, जो उसकी अपनी नहीं है, उसको अता की गई हैं, दी गई हैं, उनके ज़रिए से उसकी पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई होती है। तो ये इस तरीके की कोई शख्सियत और वो हस्ती के जो ऐन हकीकत है हर सिफत की और हर कमाल की और हर वजूद की, उसको आपस में कहीं से भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी और अगर ये वाला काम हुआ, अगर ये वाला काम हुआ, यानी हकीकत और शख्सियत को मिलाना शुरू हो गए सिर्फ इश्तरा के लफ्जी की बिना पर, यानी मतलब ये कि जैसे कि अब एक लफ्ज खुदा के लिए भी बोला जा रहा है और किसी और इंसान के लिए भी बोला जा रहा है, तो खाली क्योंकि लफ्ज कॉमन है तो हम उनको पर्सनैलिटीज करार देके और उनको भी करीब करीब समझना शुरू हो गए, ठीक है। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको ही आज हमें इंशाल्लाह ज्यादा एलैबोरेट करना है। तीसरा, यानी अभी मैं सिर्फ उसके रिवीजन के हवाले से बता रहा था कि तीसरा ये होता है शिर्क का मौका कि जब कोई भी फेल आप कह लें जहूर करता है या अंजाम दिया जाता है, तो वो फेल जो है, वो काम, वो दर हकीकत जात का एक एस्पेक्ट या डायमेंशन होता है ना, जात या सिफात का एक जलवा होता है, जहूर होता है। खाली फेल को लेकर, खाली फेल को लेकर और उसके पीछे जो सिफत और जात है उसको एक लिहाज से ऑब्सक्योर कर दिया जाए या इग्नोर कर दिया जाए, तो हम या कोई भी शख्स जो है ना, वो फेल को बहुत ज्यादा मिसप्लेस भी कर सकता है और मिस इंटरप्रेट भी कर सकता है। यानी जैसे उसकी बहुत बड़ी मिसाल अभी इंसानों में क्या है, हमें रिज्क कौन देता है, हमारी ज़रूरियात कहाँ से पूरी होती हैं। अब आप यकीनन अगर आप पूरी दुनिया में घूमेंगे ना, आपको 100 से ज़्यादा सोर्सेज मिल जाएंगे रिस्क प्रोवाइडर के, ठीक है। अगर आप हिंदू के पास जाएंगे वो भगवान या पता नहीं किस किस का नाम लेगा, आप क्रिश्चियन के पास जाएंगे वो लॉर्ड जीसस या किसी और को कह रहा होगा, आप अफ्रीका के कबाइल में चले जाएंगे वो भी किसी को बोल रहे होंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि एक रिज्क का अता करना, रज़ाकियत एक फेल है, एक काम है, ठीक है, जो हमारी जिंदगी में जहूर कर रहा है। लेकिन अगर उसके पीछे, उसके बियॉन्ड जो चीज है, यानी जो भी हकीकत है, अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए, खाली फेल को देखा जाए, तो उस फेल के बारे में फाइल का भी जो दिल चाहे आप नाम रख लें, उसको किसी के साथ जोड़ दें, सब आपकी मर्जी है फिलहाल, क्योंकि दुनिया में किसी का भी हाथ नहीं पकड़ा जा रहा इन तमाम मामलात में। यानी खुदा किसी को मजबूर नहीं कर रहा है एक चीज के मानने या नहीं मानने पर, वो इंसानों को इख्तियार पर उसको रखा गया, ठीक है। तो ये तीसरा मरहला यहां पे आता है शिर्क वाला। चौथी प्रॉब्लम जो थी वो थी जबर व तफवीज या कजा व कदर के मामलात, ठीक है। उन मामलात को भी अगर इंसान सही, जैसे मैंने वो मिसाल दी थी कि हमारे यहाँ बहुत मशहूर जुमला है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो यानी कि हर चीज जो है ना उसको लाके आप जबर पे वो कर दें, कुछ तमाम के तमाम मजबूर हैं, तो वहां से सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाते हैं, यही हुक्मरान जो पूरी तूल तारीख में फायदा उठाते रहे इन्हीं बातों का। या उसके उल्टी साइड जो है कि यानी जिस किस्म की बातें क्रिश्चियंस करते हैं या हमारे यहाँ भी लोग हैं कि जी खुदा ने ये सब निज़ाम बना के और सुपुर्द कर दिया मखसूस हस्तियों के, अब गोया उनकी मर्जी है, जैसे उसको चाहें चलाएं या जिसको दें या जिससे रोकें, ठीक। तो यानी ये जबर व तफवीज और कजा व कदर के मसाइल में जो गड़बड़ है, यहाँ पे शिर्क वाकई होता है, ठीक। تو ان کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک کر کے ان کو ذرا اچھے سے کھولنے کی کوشش کریں ان معاملات کو. اور آخری بات جو میں نے اس بارے میں کہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر انسان اپنی ذات میں اپنے آپ کو گناہوں سے یا ان غلطیوں سے نہیں بچاتا جن کے بارے میں وہ خود سرٹن ہے کہ یہ غلط ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کتنا پتا ہے یا نہیں پتا ہے, عالم غیر عالم کی بات ہی نہیں کر رہا میں. انسان اپنے آپ کو ان غلطیوں سے نہیں روکتا اور دور کرتا جس کے بارے میں خود اسے پتا ہے کہ یہ غلط ہے, یعنی اس کی ذات میں صداقت نہیں ہے. ٹھیک, صداقت نہیں ہے, اسے کبھی بھی توحید کی توفیق نہیں ملے گی. یہ بھی ایک اصول ہے کہ یعنی جیسے اجتماعی طور پر آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ جو اہل مذہب ہیں, اہل دین ہیں, ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے, پھر بھی یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی بالکل اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انہیں توحید اور حقیقی توحید کی طرف توفیق نہیں ملے گی. یہ خدا کا قانون ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم چاہے جتنا پڑھ جائیں, جتنی چیزیں بھی جان جائیں, جتنا بھی ہم درس و بحث کر لیں, لیکن اگر ہمارے اندر ہماری ذات میں صداقت نہیں ہے, سچائی نہیں ہے, تو اس کے وجہ سے یعنی خدا اپنی معرفت اور اپنی توحید جو ہے نا وہ لوگوں سے سلب کر لیتا ہے, ان کو وہ عطا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی ہے بات؟ یعنی ابھی تک ہم نے یہ پانچ موارد وہ بیان کیے تھے پچھلی دفعہ کہ یعنی جن کی وجہ سے لوگ یا معاشرے یا اقوام جو ہے نا وہ مشرک ہو جاتی ہیں, شرک میں کیوں مبتلا ہوتی ہیں. اچھا, ہم اگر اب اس پر آتے ہیں, یعنی شرک در اسماء و صفات, کہ اسماء و صفات کے معاملات میں جو ہے وہ شرک کیوں کر واقع ہوتا ہے. یہاں پر جیسا کہ اس کتاب میں آیت اللہ جوادی عملی بیان کرتے ہیں کہ صفات میں جو شرک ہے وہ بنیادی طور پر دو طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے. ایک کا نام ہے تشبیہ. تشبیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی خدا کو کسی کے سملر مانا جائے, یا مخلوقات کو خدا جیسا سمجھنے لگیں, یا خدا کو مخلوقات کے درجے پر لا کر اس کا تصور کرنے لگیں. یعنی تشبیہ, سملیرٹی. ٹھیک ہے, سملر بنا دیں خدا اور مخلوقات کو. یا اسی کو میں نے اپنے جملوں میں کہا تھا, مطلب اس ٹیکنیکل ورڈ سے بچاتے ہوئے, کہ آپ حقیقت اور شخصیت کو مکس اپ کر دیں. ٹھیک ہے, ریالٹی اور پرسنالٹی کو منجلک کر دیں, مبہم کر دیں. تو یہاں یہ بیان فرماتے ہیں, کیونکہ یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے, ظاہر ہے کہ میں اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے کہ یہیں سے پھر قرآنی ریفرنسز آگے بڑھیں گے ہمارے سامنے. تو ایک مسئلہ جو ہے وہ تشبیہ والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, جس میں زیادہ تر لوگ اسماء و صفات کے مرحلے میں تشبیہ کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں. اور ان کے علاوہ ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو شاید بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ان کی بھی پریزنس ہے, جو تنزیہ. تنزیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی صفت جو ہے نا, جب آپ خدا کے لیے اس کا ذکر کرتے ہیں تو گویا وہ ایک لائک سمبولک ہوتی ہے, یا وہ صرف اور صرف کسی کام کے کرنے یا اس کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے, ورنہ حقیقتاً خدا اس طریقے سے بالاتر ہے. ایسے یعنی ہر چیز سے, ہماری ہر سوچ, ہماری ہر فکر سے بالاتر ہے کہ نہ ہم اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں, نہ ہم اس کو پہچان سکتے ہیں, اور نہ ہم اس کی صفات کے بارے میں جان سکتے ہیں, اور نہ خدا میں کوئی صفت ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے جیسے جو ہم سمجھ سکیں. تو یہ تنزیہ محض کہہ لیں, یعنی خدا کو ان تمام چیزوں سے, جیسے مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں نا کہ دو قسم کے فرقے ہو گئے نا, ایک وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے جی قرآن میں ہمارے لیے آئی نہیں ہے نا, یعنی آپ کو جو کچھ بھی سمجھنا ہے وہ کہاں سے سمجھنا ہے, حدیث سے سمجھنا ہے, کیونکہ معصوم ہیں وہی قرآن بہتر سمجھ سکتے ہیں, وہی خدا کی مرضی بہتر جان سکتے ہیں, تو بھئی جو وہ کہیں بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, قرآن نہیں. یعنی جب آپ ان کو کوئی بھی بات یاد دلائیں تو کہ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر معصوم جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں, نہیں وہ ان کا اور خدا کا تعلق ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک. یعنی جیسے امام علی ہیں تو وہ اب خدا کے ساتھ جس طریقے سے معاملہ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے, وہ ان کے اپنے خدا کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں اور بس ہمیں جو ہے نا ان کے ہی یا بات ماننا ہے یا جس ان کو ہی وہ کرنا ہے, ہمارے لیے وہی سب کچھ, ٹھیک ہے, کلیئر ہو رہی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ کیا ہیں, یہ تنزیہ محض والے. تنزیہ کا مطلب ہے کہ یہ خدا کو یا خدائی ہستیوں کو اس مقام پر قرار دے دیتے ہیں کہ جہاں ان کی حیثیت ہمارے لیے خالی ایک سمبولک رہ جاتی ہے وداؤٹ اینی کنیکٹیوٹی. یعنی جس کے پیچھے وہ والی بات آتی ہے کہاں وہ کہاں ہم, ٹھیک ہے, یعنی ان کا ہم سے کوئی وہ نہیں ہے, رابطہ نہیں. تو یہ چیز بھی شرک کی طرف لے جاتی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یہ والے معاملات جو ہیں, یہ نہیں کہ یہ کوئی عین توحید ہے, یہ اس میں خود کئی قسم کے شرک انوالو ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے کہ یعنی جیسے وہ ایک مسلمانوں میں جو متشدد فرقہ ہے جو وہابی کہلاتا ہے, تو وہابی سب سے پہلے خود شرک میں مبتلا ہیں. یعنی اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی یا علی مدد نہیں کہو یا اللہ مدد بولو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں یا علی اور یا اللہ کمپیریبل ہیں, جو خود شرک ہے. یعنی اگر کوئی مثال کے طور پر اگر کوئی انسان اپنے سینسز میں صحیح سینسز میں یا علی کہتا ہے تو وہ کبھی بھی یا اللہ سے کمپیریزن کے سینس میں نہیں کہتا, انٹل اینڈ انلیس کہ وہ خود گمراہ ہو, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ لوگ کہ جو خدا کو یا معصوم کو یا خدا کو مینلی اس مقام پر قرار دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز سے بالا تر ہے اور سب سے اوپر ہے, اور یعنی جو خدا کی صفت ہے وہ کسی میں نہیں ہو سکتی, اور اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں, تو وہ سب سے پہلے یعنی کہ خود خدا کو نہیں پہچانتے, دوسرے مرحلے پر ان کی نظر میں خدا اور مخلوقات کمپیریبل ہیں, اور تیسرے مرحلے پر جو ان کی بہت بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ خدا اور مخلوقات کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے. صحیح ہے, یعنی کیا خدا ہم میرے لیے ایک آئیڈیولوجیکلی ایک آئیڈیل قسم کا کوئی تصور ہے جس کو میں مان لوں, یا خدا وہ حقیقت ہے جو پوری کائنات کی اور انسانی زندگیوں کے اندر موجود ہے؟ یہ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے. صحیح بات واضح ہو رہی. تو وہ جو تنزیہ محض کے اس پہ جاتے ہیں, یعنی خدا کو ہر اس سے منزہ اور ہر اس سے بلند کر دیتے ہیں, یا کسی کو بھی, یا ایون معصومین کو بھی یہ کام کرتے ہیں, تو وہ کون سی سروس انجام دے رہے ہوتے ہیں؟ وہ ان کا اور لوگوں کا رابطہ منقطع کر دیتے ہیں. یعنی آپ ان کو خالی ایک آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پر کہہ لیں, ایک دیو مالائی شخصیت کے طور پر ان کی مالا جپتے رہے ہیں, آپ ان کا نام لیتے رہیں, لیکن ان کا اور آپ کی زندگی کا کوئی رابطہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی جب بھی بات آئے گی کہ بھائی ان کا ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے, نہیں وہ نہیں ہے, کہاں وہ کہاں ہم. صحیح بات سمجھ میں آ رہی. تو ایک گڑبڑ کہاں پر ہوتی ہے؟ تشبیہ کے لیول پر ہوتی ہے. دوسری خرابی آتی ہے تنزیہ کے لیول پر, اور پھر اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کی روایتوں کو نقل کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو اصل یعنی جو حق والا رستہ ہے وہ نہ یہ ہے نہ وہ ہے, بلکہ اثبات ہے. اثبات کا مطلب ایکسیپٹنس ہے, خدا کی موجودگی ہے, لیکن بلا تشبیہ، یعنی خدا نہ اس طریقے سے منزہ ہے کہ ہماری زندگیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، موجود ہے، ثابت ہے اس کا ہونا، لیکن بغیر تشبیہ کے، اس کے بغیر کہ تم کسی کی مثال لا کے اس کو سمجھانا شروع کر دو یا کسی مثال کے پیرائے میں تم خدا کو رکھ دو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہمارا یعنی آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے خلاصہ ایک اوور ویو آپ کو میں نے دیا، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قرآن کریم جو ہے نا وہ اس حوالے سے ہمارے سامنے کیا رکھتا ہے۔ ایک دو چیزیں میں نے نوٹ کی تھیں وہ بھی آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ صفات کے حوالے سے وہ معاملات آپ کے ذہن میں تازہ رہیں۔ جب ہم صفات کی بات کرتے ہیں، دیکھیں خدا میں اور مخلوق کے درمیان صفات میں جو مین ڈفرینس ہے ایٹ دا فنڈامنٹل اینڈ روٹ لیول، وہ یہ ہے کہ خدا کی صفات ذاتی ہیں یا عین ذات ہیں، ٹھیک ہے؟ مخلوقات صفات کی حامل نہیں ہوتی، مخلوقات میں صفات ظہور کرتی ہیں رب کے اذن سے، ٹھیک ہے؟ یہ مین کور ڈفرینس ہے کہ کوئی بھی مخلوق ہے، یعنی اگر مثال کے طور پر عرشی مخلوقات ہیں، ہائیسٹ لیول کی مخلوقات ہیں، جبرائیل و میکائیل ہیں، ان میں جو بھی صفات ظہور کر رہی ہیں، صفات ظہور کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ کہ وہ خود ان صفات کے حامل ہیں یا پیدا کرنے والے ہیں اپنے اندر یا مالک ہیں، بإذن رب۔ یہ ایک مین فرق ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے کہ خدا ہر اس صفت سے، دیکھیے اس بات پہ غور کیجیے گا، یہ بہت بہت ہی اہم اور باریک نقطہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ بہت طاقتور ہے، یہ بہت قدرت مند ہے، پاورفل ہے، کیا جب آپ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تو یہ جملہ جو ہے یہ ود لمیٹیشنز ہوتا ہے یا ان باؤنڈیڈ ہوتا ہے آپ کے دماغ میں خود؟ یعنی ایون اگر ہم کہیں بھی سمندر کا پانی لامحدود ہے تو بھی ہمیں پتہ ہے کہ لامحدود نہیں ہے، ٹھیک؟ لیکن اگر ہم خدا کے لیے کہیں کہ وہ قوی و عزیز ہے تو ہمارے ذہن میں مین ڈفرنس کیا ہونا چاہیے؟ وہاں پر کسی بھی حد کا اور احتیاج کا تصور ساتھ نہ لگاؤ۔ اب اس چیز کو غور کر رہے ہیں، یعنی جب آپ کسی بھی صفت کو بیان کرتے ہیں تو وہ صفت خالی ایک لفظ نہیں ہوتی، اس کا میننگ نہیں ہوتا، بلکہ اس صفت کے ساتھ اس کا اسکوپ بھی اٹیچڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہے نہیں بات؟ یعنی کہ جب آپ کسی بھی انسان کے بارے میں کہیں گے یہ طاقتور ہے تو اس کا ایک باؤنڈریز بھی ہوں گی کہ ان باؤنڈریز کے اندر طاقتور ہے، ٹھیک، یا کن باؤنڈریز کے اندر عالم ہے۔ تو جب ہم کوئی بھی صفت اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو اس کی نمبر ون ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ان باؤنڈریز کو ختم کر دیجئے،
یعنی وہ انفینٹ
ہے، ہاں، یعنی اس میں نہ احتیاج ہے نہ محدودیت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی خدا اس لیے عالم نہیں ہے کہ اسے جہل سے باہر آنا ہے، خدا اس لیے حی نہیں ہے کہ اسے موت سے اپنے آپ کو بچانا ہے یا اس کی حیات میں موت کے کوئی تصور کہیں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم کون سے حی ہیں کہ جب تک ہمیں موت نہ آئے تب تک ہم حی ہیں، یا ہماری حیات کی کیا خصوصیت ہے، کب تک باقی رہے گی؟ جب تک ہم موت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکیں، خدا کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا بنیادی فرق ہے کہ جب ہم ایک صفت کو میں بھی لفظ وہی ہے, جب ہم خدا کے لیے استعمال کریں تو ہمیں اس میں نمبر ون کیا اپنے دماغ میں لانا چاہیے کہ وہاں پر جو ہے نا حد, احتیاج, بیگانگی. بیگانگی کا مطلب ہے کہ کسی بھی دوسرے سے خدا کی صفت کا کوئی تعلق نہیں اصلا, یعنی کوئی صفت اس لیے ہو کہ جس کی وجہ دوسرے بن رہے ہوں. اور یہ والے کلمات جو ہیں نا, یہ خود جناب امیر المومنین علیہ السلام کے اس میں بہت دفعہ ہیں, اور ایک انشاءاللہ میں بھی اس کو نقل کروں گا ایک قول آپ کا. ٹھیک, تو یعنی یہاں پر اگر ہمارے پہلا شرک کہاں پر واقع ہو جائے گا, پہلی منزل پر شرک کہاں پر واقع ہو جائے گا, اگر ہم خدا کے لیے جو صفت کا نام لیں اس میں وہ تاثر یا آمیزش مل جائے جو ہم اسی صفت کو بندوں کے لیے استعمال کرتے ہوئے سوچتے ہیں. اچھا, یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ہر انسان کے اندر کا مسئلہ ہے, ہے یا نہیں؟ یعنی یہ میری پرابلم ہے نا کہ میں اگر مثال کے طور پر کسی بھی ہستی کے لیے ایک صفت کہوں عالم ہونے کی یا قوی ہونے کی کا لفظ استعمال کروں اور اللہ کے لیے استعمال کروں, میرے ذہن میں کیا اس کی حالت بن رہی ہے؟ ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ شرک جو ہے یہ اسی جگہ پہ شرک آ جائے گا, شرک در صفات اور اسما. کہ اگر میں اپنے ذہن میں یا اپنی فکر میں یہ تفریق نہیں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہو گئی. اب مجھے اس کو آگے وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایگزامپل دینے کی کہ جس میں آپ اس بات کو سوچیں کہ یعنی آپ اگر کسی بھی معصوم کے لیے ایک لفظ استعمال کریں گے, اگر ہم کہیں گے انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, اس کا ایک اسکوپ ہے نا, یعنی وہ علم جو علم کا شہر ہے یا جو علم کا در ہے ہمارے مقابلے میں انفینٹ ہو سکتا ہے, ریلیٹیولی انفینٹ ہو سکتا ہے, لیکن وہاں پر ہم اور آپ کس چیز کو کبھی بھی اگنور نہیں کریں گے کہ وہ علیم و خبیر ہے, وہ ہستی جو ذاتن علیم ہے, یہ شہر علم اس کی عطا ہے, اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور وہ جو سرچشمہ علم ہے وہ لامحدود ہے, جہاں سے یہ سب کچھ اخذ ہوتا ہے. تو اگر یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے کلیئر رہیں گی تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ وہ تمام پرابلمس کریٹ ہی نہیں ہوں گی. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یعنی کہ وہ تمام مسائل جس میں بےچارے لوگ جا کے پھنس جاتے ہیں کہ ان سے مانگوں کہ اس سے مانگوں کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں, اور وہ کریٹ ہی نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ جو سورس ہے اور اس کا جو جلوہ ہے اس کے کنیکشن کو, اس کی کنیکٹیویٹی کو پراپرلی سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو صفات کے مرحلے میں جب بھی کوئی صفت کسی کے لیے بھی استعمال کی جائے, کسی بھی موجود کے لیے, تو اس کے اندر اس کا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے, اور جب خدا کے لیے وہی صفت استعمال کی جائے گی تو ہر قسم کی باؤنڈز اور لمیٹیشنز اور کمی اور کمزوری اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. صحیح, تو یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم خدا کے لیے صفت کو ان باؤنڈیڈ بیان کریں گے تو وہ ہمارے دماغ کی حدوں میں نہیں آئے گی, ہم کسی ان باؤنڈیڈ چیز کا تصور تو نہیں کر سکتے نا, ہمارے بس کی بات نہیں ہے نا کہ ہم کسی ایسی حقیقت کے بارے میں سوچ لیں کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو. ٹھیک ہے, جس کی ورائٹیز بے تحاشا ہوں, مثال کے طور پر یعنی جس کے جلووں کی ورائٹیز, یعنی نہ خود اس کی اپنی انتہا ہے اور اس کے جو جلوے ہیں وہ بذات خود وہ بھی انفینٹ ہیں, تو یہ سب ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا. لیکن ہم جب اس کو قبول کرتے ہیں تو ان تمام امکانات کے ساتھ قبول کرتے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ نمبر ون جو توحید ہے, توحید کو قبول کرنے کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ تم اس بات کو مانو اور جانو کہ جو کچھ خالق میں ہے یا اس کی صفات ہیں وہ مخلوق میں نہیں ہو سکتی. یعنی اس ڈسکرپنسی کو, اس ڈفرنس کو ایکنالج کرنا جو ہے نا, وہ توحید کا پہلا قدم ہے. اگر آپ جناب امیر علیہ السلام کی بیان کردہ توحید کو دیکھیں تو آپ کی یہ ایک بہت ہی کنسسٹنٹ لاجک ہے کہ خدا یعنی مخلوق کو دیکھو, اس کی کمزوریوں کو پہچانو اور وہاں سے اس بات کو جانو کہ خالق میں یہ سب نہیں ہے, یہ مجبور ہے, یہ محتاج ہے, ٹھیک ہے, یہ محدود ہے, یہ گنتی میں آتے ہیں, یہ اسپیشیز میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں, یہ سب کے سب آپ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سمجھتے جاؤ یہ سب وہاں نہیں ہے. خالق مثل مخلوق نہیں ہے. ٹھیک, بات واضح ہو رہی. تو اب یہاں سے جو مسئلہ ہے نا وہ یہی تشبیہ والا مسئلہ آتا ہے, اور اس میں بیان فرماتے ہیں کہ متاسفانہ بسیاری از پیروان ادیان, یعنی دین کے ماننے والوں کی بڑی تعداد, مانند یہودیان و نصارہ و نیز گروہائے از مسلمانان گرفتار تشبیہ صرف شدہ. یہودی نصارہ اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ اس تشبیہ کے وجہ سے مشرک ہو گئی ہے, یعنی خدا اور مخلوق میں کمپیریزن, یا خدا کو مخلوق زیادہ سمجھ رہے ہیں یا ان کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں یہود کے حوالے سے جو مثالیں ہیں وہ قرآن میں کافی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ خالی یہودی نہیں ہے, قرآن نے جو مثالیں دی ہیں وہ اکراس دا بورڈ ہیں, ٹھیک ہے, وہ سب پر اپلائی ہوتی ہیں, ریفرنس مختلف لوگ بنتے ہیں. جیسے سورہ آراف کی آیت میں ہے, قالوا یا موسی اجعل لنا الہن کما لہم آلہتن. اچھا اب یہ جو گفتگو ہے نا یہ کوئی فرعون کے نہیں ہے حضرت موسیٰ دے, یہ خود ان کی اپنی قوم کی ہے, بنی اسرائیل کے جملے ہیں. اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک الہ ایسا بنا دو, لا دو, جیسا کہ یعنی انہوں نے بت پرستوں کو دیکھا, دوسرے لوگوں کو دیکھا اس سفر میں, تو کہنے لگے ہمیں بھی ایسا خدا لا دو. ٹھیک, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یعنی ان کی جو ایک بڑی تعداد تھی بنی اسرائیل کی وہ اسی جگہ پر تھی کہ ہم اپنی زندگی میں ہر چیز کو ایک ٹینجیبل فارم میں دیکھتے ہیں, تو خدا کیوں انٹینجیبل ہے؟ صحیح. یا اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں ہے کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتا نرى اللہ جہرۃ. اے موسیٰ ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لانے والے جب تک ہم خدا کو ظاہراً نہ دیکھ لیں, جہرتاً بالکل واضح طور پہ نہ دیکھ لیں. اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک اور آیت ہے سورہ نساء میں 153, یسألوک اہل الکتاب, تجھ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب, ان تنزل علیہم کتابا من السماء, کہ ان کے اوپر آسمان سے کتاب نازل ہو. یعنی پروف کہ آپ پیغمبر ہیں, تو آپ کے پیغمبر ہونے کا پروف ہم کیسے مانیں گے کہ ہمارے اوپر کتاب نازل ہو آسمان سے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک, تو اے پیغمبر آپ غم نہیں کیجئے, موسیٰ سے یہ اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں. وہ کیا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتن, ہمیں خدا ظاہر ملا کے دکھاؤ. کہ یہ آپ سے تو کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر کتاب نازل ہو جائے, موسیٰ سے تو انہوں نے سوال کیا تھا ہمیں خدا لا کے دکھاؤ. جہرتن یعنی جس کو ہم باقاعدہ دیکھ سکیں. اسی طریقے سے پھر ایک اور جو جملہ قرآن کریم نے ان کی طرف ایٹریبیوٹ کیا ہے, خاص طور سے یہود کی طرف, ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, کہ خدا جو ہے نا اس کے ہاتھ بند ہیں, خدا کے ہاتھ بندھے میں، ید اللہ مغلولتن، خدا کے ہاتھ بندھے میں، یا خدا فقیر ہے اور ہم غنی ہیں؟ تو اس کو جواب دیا کہ ہم ان کے اس قول کو اور ان کی ان افعال کو کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے رہے طول تاریخ میں، سب ہم نے لکھا ہوا ہے، سب ہم نے اس کو ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے، ان کی ان حرکتوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص طور سے، اچھا یہ وہ قوم ہے کہ جو یعنی جس نے خدا کے ظاہراً سب سے زیادہ فیورز اور بلیسنگز کو پایا ہے بنی اسرائیل نے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو بنیادی مسئلہ ان کے دماغ میں کہاں جا کے پھنسا ہوا تھا، وہی ظاہر بینی یا اپنے حس و حواس کے دائرے میں ہر چیز کو دیکھنا اور پانا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ لوگ تشبیہ والے شرک میں کب مبتلا ہو جاتے ہیں، جب حس گرا ہوں۔ حس گرا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے آج کل کی بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ کہ ایوری تھنگ از مٹیریل ان ون وے اور دا ادر، صحیح، کہ تقریباً جو 19ویں اور 20ویں صدی تک جو بہت زیادہ جو جس چیز نے رواج پائے رکھا، بہت زیادہ آگے بڑھی رہی، یعنی اوپر چڑھی رہی بلکہ، جو نظریہ وہ وہی ہے کہ جو نظر آ رہا ہے، جو آپ میجر کر سکتے ہیں، جس کو آپ کوانٹیٹیٹیولی اینالائز کر سکتے ہیں، السلام علیکم، وہی سب کچھ ہے جو کیا ہے، واقعیت رکھتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو چیزیں وہ خالی تصورات ہیں، تصورات یا توہمات ہیں۔ تو اگر خدا ہماری کسی بھی میجرمنٹ میں یا انالیسس میں یا ہمارے کسی بھی ٹول کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہا، تو پھر ہم نے نہیں ماننا، ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا۔
ایک سوال، آپ نے جیسے ذکر کیا بنی اسرائیل کا، تو انہوں نے جو ہے
تھوڑا سا زور سے بولیے گا،
جی جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا تھا اور ان کا جواب جو سورہ آراف کے اندر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو یعنی یہ بات معرفت کے اوپر بھی ہے کہ اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے، کیونکہ انہوں نے بھی تو یہی
نہیں، انہوں نے دیکھیں یہاں پر ایک جملے میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ کہہ رہے ہیں فقالوا ارنا اللہ جہرتن،
وہاں پہ بھی انظر
الیک، ہاں ٹھیک ہے، جہرتن والی بات نہیں ہے، جہرن اور مخفی، یعنی اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا جو ہے اس نے اپنے آپ کو کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے، مخفی کیا ہوا ہے، اس کو ہمارے سامنے لا کے دکھاؤ، یعنی وہ اس بات کو قبول کر رہے ہیں یا ان کا ایمان یہ ہے کہ خدا آنکھوں سے دیکھے جانے کے قابل ہے اور وہ کہیں مخفی ہے، اے موسیٰ اس کو لا کے دکھاؤ۔ یہ بہت الگ بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ربی ارینی انظر الیک، وہاں پر مخفی اور جہری اور یہ سب کوئی بات نہیں ہے، یعنی اس بات کو قبول کرنا کہ خدا قابل رویت ہے اور اس بات پر اصرار کرنا کہ خدا نگاہوں سے قابل رویت ہے، بہت بڑا فرق ہے یا نہیں؟ امام علی علیہ السلام کی بھی جو روایت ہے ذعلب یمانی کے ساتھ، وہ یہی تو ہے کہ جب اس نے کہا تھا کہ کیا آپ نے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے، تو آپ نے یہی تو کہا تھا کہ ان آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے خدا نہیں دیکھتا ہے، بلکہ حقائق جو ہیں، قلوب جو ہیں، وہ حقائق ایمان کے ذریعے سے اس کی رویت کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ بہت فرق ہے ان دونوں میں، ان دو چیزوں میں۔ اچھا اس کے بعد ایک اور بھی جملہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی بڑا بہت عجیب سا جملہ ہے، یہ سورہ زخرف کے اندر ہے آیت نمبر 77، کہ جب جہنمی اہل جہنم میں عذاب پا رہے ہوں گے تو وہاں پر وہ ایک پکار بلند کریں گے، ایک فریاد کریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مالک یعنی جو جہنم کا داروغہ جو ہیں یا جہنم کے جو ذمہ دار ہیں، اے مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے جا کر کہو کہ یہ مصیبت ہم پر قضا ہو جائے، ختم ہو جائے. یعنی یہ جو، کیونکہ جہنم میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ختم ہونے والی نہیں ہے نا، وہ ایک چیز، ایک سائیکل چلتی ہے پھر ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتی. صحیح. تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی، یعنی کہ ہمارے لیے جو ہے نا ایک بہت اچھی اسٹڈی یہ بھی ہے کہ آپ جنت والوں کے بیانات کو قرآن میں پڑھیں اور اہل جہنم کے جو بیانات ہیں نا ان کو قرآن میں پڑھیں. یہ اس لیے الومینیٹنگ ہے کہ تاکہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کون سی فکر جنتی بناتی ہے اور کون سی فکر جہنم میں لے جاتی ہے. جو بہت اچھی اسٹڈی ہے یہ، اگر ہم قرآن کی آیتوں کو اس نظر سے دیکھیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یا مالک، اے مالک اپنے رب سے، رب کا جا کے کہو کہ ہمارے اوپر یہ قضا ہو جائے، ختم ہو جائے. تو یعنی یہاں پر دو تین باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ان کا رب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے رب سے جا کے کہو. حالانکہ دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام کے جملے ملتے ہیں کہ اگر تو مجھے جہنم کے طبقات میں بھی بند کر دے گا تو بھی میں وہاں سب کو یہی بتاؤں گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں یا کرتا تھا. یعنی وہاں، یعنی امام علی علیہ السلام یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ تعلق با خدا وہ ہے کہ جس کو جہنم کی آگ بھی ختم نہیں کرتی ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں یعنی ابدی جہنم میں گرفتار، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ ان کا رب سے تعلق ختم ہو چکا ہے، ڈیٹیچڈ ہے. اچھا، اب یہ جو رب سے تعلق کی ڈیٹیچمنٹ ہے، کیا وہ وہاں جا کے بھی ہے، جہنم میں جا کے بھی ہے، یہ یہاں سے بھی ہے؟ کیونکہ آخرت صرف دنیا کے معاملات کو ریفلیکٹ کرتی ہے، آخرت میں کوئی بھی نئی چیز نہیں بنتی. ٹھیک، کہ اپنے رب سے، یعنی خود رب سے تعلق ختم ہو گیا. اچھا، دوسری بات جو یہاں پر نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کی نظر میں رب کوئی پرسن ہے یا نہیں. یعنی کہ اگر ایک انسان مصیبت میں پھنسا ہوا ہو اور کہے کہ جائیں بھائی جا کے آپ جو ہے نا اس کے اونر سے یا اس کے جو اس قید خانے کا جو داروغہ ہے اس سے جا کے کہیں ہماری مشکل آسان کر دیں، اٹ از اے سملر سینٹینس. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے پاس اگر رب کا تصور، ایک تو یہ کہ اپنے رب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، میرا رب کوئی نہیں ہے، ربی نہیں ہے، ربو کا دوسرے کا رب ہے. اور دوسری مصیبت ان کے پاس یہ ہے کہ یہ رب کو کیا سمجھ رہے ہیں، لائک کسی بیٹھے ہوئے، کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے بادشاہ کی مانند سمجھ رہے ہیں. تو یہ کہ آپ جائیں کہ وہ جو ہیں آپ اس کے سپروائزر ہیں عذاب کے، تو آپ جائیں اور اس سے جا کے کہیں ہمارے عذاب کو ختم کر دیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی فکریں جو ہیں، یہ والا شرک کہ جہاں پر خدا کے لیے محدودیت کا قائل ہو جایا جائے، جہاں پر خدا کو لائک اے پرسن سمجھنا شروع ہو جایا جائے، یعنی یہ تشبیہ کہاں پہنچاتی ہے انسان کو، کدھر لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ ان، اگر آپ آیتوں کو دیکھیں کہ جو اہل جہنم کے کلمات ہیں اور اہل جنت کے کلمات ہیں، تو ہمیں وہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سی فکر اور اپروچ انسان کو جنتی بناتی ہے، کون سی جہنمی بناتی ہے. یہ بات واضح ہو رہی، یعنی پوری زندگی رب سے کوئی پرسنل تعلق قائم نہیں کیا، پوری زندگی خدا کو لوگوں کے طریقے سے ہی اگر سمجھا بھی تو ایسے ہی سمجھا کہ جیسے کوئی پرسنالٹی کہیں پہ موجود ہے، نہ کہ وہ حقیقت جو زندگی کی عینیت میں یا زندگی کی جڑوں میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو میں نے آپ کو مثال دی تھی، روح والی مثال دی تھی، یہ سب کچھ نہیں. تو یہ فکر کہاں لے جا رہی ہے، دیکھیں کدھر لے جا رہی ہے. اور امام علی علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں اس دعائیں کو میل میں، کہ اگر انسان گناہگار بھی ہے لیکن اس کے باوجود اگر اس کی معرفت درست ہے تو وہ جہنم میں جا کے یہ نہیں کہے گا کہ اپنے رب سے جا کے کہو، وہ کہے گا یا ربی مجھ پر رحم کر دے، صحیح؟ اور اس میں انشاءاللہ اس بات کو ہم آگے جا کے جو وسیلے والی بات ہے اس میں بھی عرض کریں گے، لیکن یہ جو ایک خصوصیت ہے نا اس کو ذہن میں رکھتے جائیے گا، یہ جو بات ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو، بدترین حالت میں ہو، لیکن اس کے بعد بھی ایک دریچہ کھلا رہتا ہے جس کو وہ اپنی مدد کے لیے پکار سکتا ہے، اس جگہ پر اللہ لا شریک ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں، میں بہت خراب انسان ہوں، میرے اندر نعوذ باللہ اتنی خرابی اور گندگی ہے میرے نفس میں کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن اسٹل جو ایمان باللہ ہے نا وہ ایک در کھلا رکھتا ہے۔ آپ رسول کو منہ نہیں دکھا سکتے، آپ امام زمانہ کو منہ نہیں دکھا سکتے، آپ کسی کے سامنے نہیں جا سکتے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کو آپ اس وقت بھی پکار کے کہہ سکتے ہیں کہ مجھ پر رحم کر، یہ لا شریک ہے۔ میں انشاءاللہ یہ اس قسم کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ خدا کہاں کہاں لا شریک ہے، کوئی نہیں آ سکتا اس جگہ پہ، کوئی بھی نہیں آ سکتا، صحیح۔ اور بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کو درک نہ کر پائے، نہ سمجھ پائے، اور ادھر ادھر کی باتوں میں اور جہالتوں میں اور حماقتوں میں پھنس کر جو ہمیں موقع ملا ہے اس دنیا کی زندگی میں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق قائم کریں اور بنائیں، اس کو ضائع کر دیں۔ ٹھیک، تو یہ ایک پرابلم تشبیح والا کہ جس میں خدا کو کیا سمجھ رہے ہیں، لائک اے پرسن، جاؤ اپنے رب سے جا کے کہو ہماری مشکل کو آسان کر دے، ہماری مصیبت کو ختم کر دے۔ ٹھیک، اس کے بعد کافی بیان کرتے ہیں کچھ چیزیں جو توریت وغیرہ میں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کہ انہوں اس میں تو بہت ہی خرافات ہیں نا توریت اور انجیل میں، تو اس پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، نصارہ کے حوالے سے بھی قرآن ایک آیت بیان کی ہے، اور وہ اور اس سے ریلیٹڈ ایک آیت ہے، آئی تھنک سورہ مجادلہ کی، وہ بہت ہی کلاسک انہیں معرفت ہے توحید کی۔ وہاں پہ دوسری والی آیت میں آج نہیں پڑھوں گا، وہ پھر آگے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، کہ بے شک اللہ نے، یعنی ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، لیکن ایمان کیا ہے کہ خدا تین میں کا چوتھا ہے، صحیح۔ یہ آیت بھی ہے، میں نے کہا یہ ابھی آج نہیں ایکسپلین کروں گا اس کو، انشاءاللہ آگے، لیکن ذہن میں رکھیے گا، خدا تین کا چوتھا ہے توحید ہے، اور خدا تین میں کا تیسرا ہے کفر و شرک ہے۔ اب یہ کیا معما ہے، یہ کون سی پزل ہے؟ ٹھیک، تو نصارہ جو ہیں وہ کس جگہ پہ جا کے پھنس گئے، کس جگہ پر، یعنی یہود جو تھے وہ حس گرائی کی وجہ سے، مطلب جو اس چیز کی وجہ سے کہ ہر چیز ٹینجیبل ہو، ہر چیز نظر آئے، ہر چیز محسوس ہو، محسوسات کے دائرے میں ہو، وہ اس جگہ پر، اور اسی لیے انہوں نے گوسالہ سامری کو بڑی آسانی سے قبول بھی کر لیا، کیونکہ وہ خدا کو کسی نہ کسی محسوس شکل میں دیکھنا چاہ رہے تھے، جو ان کا بنیادی مطالبہ تھا۔ تو اس وجہ سے وہ تشبیہ والے شرک میں مبتلا ہوئے. یہ نصارہ کیسے تشبیہ میں مبتلا ہوئے؟ کہ یہ خدا کو لائک اے گروپ بنا کر اس میں لے آئے. ٹھیک ہے؟ یعنی جو خدا کا جو پورا نظام ہے وہ کیا ہے؟ وہ لائک پارٹی ہے, ایک گروپ ہے. اور وہ گروپ کیا ہے؟ وہ تین ہستیوں کا گروپ ہے. اچھا, یہاں بھی ابھی اس کا موقع نہیں ہے انشاءاللہ, یعنی بات کہیں گی کہیں نکل جائے گی, لیکن یہ کہ بنیادی طور سے جو اس کا تصور ہے نا ٹرینیٹی کا, بنیادی تصور غلط نہیں ہے. بنیادی تصور, جیسے مثال کے طور پر ہندو جو بہت ساری باتیں کرتے ہیں, اس کو مسخ کر دیا گیا ہے چیزوں کو, اس کی شکل بگاڑ دی گئی ہے, اس کی شکل بگاڑ دی ہے. یعنی پورا جو نظام ہستی ہے وہ ایک ٹرائنگل پر ہی کھڑا ہے. ٹھیک, وہ چیز اصولاً غلط نہیں ہے. تو بہرحال, لیکن خدا کیا ہے؟ تین میں کا تیسرا ہے یا تین کا چوتھا ہے؟ خدا ان کے ساتھ موجود ہے لیکن ان کے مافوق بھی ہے. تین میں کا چوتھا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں موجود ہے لیکن ان کے مافوق بھی ہے, جس کی وجہ سے وہ کیا بن رہا ہے؟ فورتھ. ٹھیک ہے, یعنی ہم کہیں یہاں 10 آدمی بیٹھے ہیں, خدا ہمارے درمیان موجود ہے, 10 میں کا کوئی ڈیجٹ ہے یا 10 میں موجود ہونے کے باوجود 11th ہے؟ ہم 10 میں تو نہیں شامل کر سکتے نا اس کو. تو نصارہ جو ہیں وہ, انہوں نے کہا کس جگہ پہ شرک کیا؟ تشبیہ میں. تشبیہ میں, یعنی اب آپ تشبیہ کو دیکھ رہے ہیں, یعنی انہوں نے کہا کہ ایک ہستی جو ہے مثال کے طور پر روح القدس, ایک ہستی مسیح ابن مریم, کہ یہ جلوائے خدا ہیں. اب خدا جب ظاہر ہے ان کے ساتھ موجود ہے یا ان سے الگ موجود ہے؟ یعنی خدا اپنے پیامبران کے, چاہے وہ رسول ملائکہ ہوں یا انسان ہوں, خدا ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے خدا ان کا تیسرا ہے یا نہیں ہے؟ جو میں نے کہا ٹرینیٹی غلط نہیں ہے, ان کی وہی ہے نا, ان کی طرف سے مسخ ہو گئی ہیں نا چیزیں, انہوں نے کچھ کا کچھ کر دیا نا اس کو. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ خدا ہی ہے نا, کہ جس نے جبرائیل کو مقرر کیا کہ وہی لے کر آؤ, پیغمبر کو مبعوث کیا کہ وہی کو وصول کر کے انسانوں میں تبلیغ کرو, تو یہ تثلیث بن رہی ہے نا. لیکن خدا تین میں کا تیسرا نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی خدا ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ خدا ہے, ایک جبرائیل ہے, ایک محمد ہے اور یہ پورا نظام مکمل ہو گیا. نہیں, خدا ہے ان دونوں کے ساتھ لیکن ان پر مافوق بھی ہے. خدا تین کا کون ہے؟ موجود ہونے کے باوجود ان سے مافوق اور بالاتر ہے. یعنی ان میں ایک شامل نہیں کیا جا سکتا, ان میں کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک, تو یہ, یعنی یہ والے جو شرک ہے نا, یہ ذرا باریک ہے جو ان کا. یعنی یہودیوں والا شرک تو بہت ہی جاہلانہ ہے, لیکن یہ جو شرک ہے یہ کافی دقیق ہے کہ کس جگہ پر جا کر شرک واقع ہو رہا ہے. اور یعنی یہ بھی میں اس صورت میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ خود اپنے نظریات کو خود بہتر جانتے ہیں, ورنہ ظاہر ہے انہوں نے بھی بہت خرابیاں پیدا کر لی ہیں. تو یہ نصارہ کے حوالے سے کہ یہاں بھی تشبیہ ہے یا نہیں ہے؟ تشبیہ ہے نا, یعنی مثال کے طور پر روح القدس کو یا مسیح کو اس قابل سمجھ لیا گیا کہ انہیں اور خدا کو ایک گروپ میں جمع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تشبیہ ہے. جبکہ ہمیشہ یعنی کہ جو بھی پیغمبر ہے یا جو بھی ملک ہے, ملک مقرب ہے, وہ خدا کا افضل ترین جلوہ ہونے کے باوجود, یعنی اس کی معیت میں خدا ہونے کے باوجود کیا ہے کہ خدا اس سے بالا تر ہے. یعنی یہ پورا کا پورا جو نظام ہے, کہ اگر آپ اس کو سمجھیں جو میں ٹرینیٹی کہہ رہا ہوں, کہ وہ مقام جہاں سے وحی نازل ہوتی ہے, وہ ملک مقرب جو اس وحی کو وصول کر کے نیچے لاتا ہے, وہ رسول جو اس وحی کو اپنے قلب پر لے کر اور انسانوں تک لے جاتا ہے. لیکن وہ عرش خدا تھوڑی ہے. اگر مثال کے طور پر عرش سے وحی آ رہی ہے, عرش خدا تھوڑی ہے. عرش خود ایک جلوہ ہے, اور خدا کہاں ہے؟ ان سب پر مافوق ہے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ کچھ کچھ سمجھ میں آ رہی نا یہ بات, انشاءاللہ. تو یہ ایک تشبیہ کی دوسری مصیبت ہے, صحیح ہے. اس کے بعد ایک میں اور پڑھ دیتا ہوں کہ جو مسلمان اب جس قسم کی باتیں کرتے ہیں اسی تشبیہ کے حوالے سے, کہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں, اور یہ خاصا شاید آپ نے بھی سنا ہو, مشہور روایت ہے, کہ رسول خدا سے جب سوال کیا گیا, یا رسول خدا کے سامنے بیان کیا, انہیں پوچھا گیا خدا کدھر ہے, تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف اشارہ. خدا کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. ہم بھی یہ سب باتیں کرتے ہیں نا, جو آسمان پر ہے وہ دیکھ رہا ہے, جو اوپر والا دیکھ رہا ہے. رسول اللہ نے ان کو غلط نہیں کہا, جنہوں نے ان کے سامنے یہ کہا آسمان کی طرف اشارہ کیا, یہ نہیں کہا کہ تمہارا اسلام باطل ہے, تمہارا ایمان باطل ہے, یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہے. یا ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ خاص مواقع پر خدا جو ہے وہ عرش سے اتر کر آسمان دنیا پر آتا ہے, اور اس میں سے ایک خاص موقع شب جمعہ کا موقع ہے, کہ شب جمعہ کے موقع میں خدا جو ہے وہ اہل دنیا سے قریب ترین ہوتا ہے. تو اس لیے یعنی کہ حاجتیں پوری کرنے کی یا قبول کرنے کی اور یہ سب باتیں. ٹھیک ہے, کہ پھر فرماتے ہیں کہ یہ یعنی یہ اس قسم کی یہ تحریفات ہیں زیادہ تر, کہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لوگوں نے رسول خدا کا نام لے کر کہا, یعنی لوگوں نے امام رضا علیہ السلام کے سامنے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہر شب جمعہ کو آسمان دنیا میں نازل ہوتا ہے, اترتا ہے. امام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ جو کلمات کو اپنے اصل مقام سے محرف کر دیں, ان میں تحریف کر دیں. اب آپ دیکھیں کہ رسول خدا سے امام رضا تک آنے میں یہ حال ہوا ہے. 1000 سال میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ خدا اس پر لعنت کرے کہ جو کلمات کو اس کے اصل مقام سے تحریف کر دیں. خدا کی قسم اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے, بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہر رات کے آخری پہر میں, ہر سلس میں, سلس یعنی 1/3 پورشن آف ایوری نائٹ, اور اول شب جمعہ خدا ایک فرشتے کو آسمان دنیا میں بھیجتا ہے, ایک ملک کو بھیجتا ہے, تاکہ اور وہ ملک جو ہے وہ آسمان دنیا پر اتر کر ایک ندا دیتا ہے کہ کیا کوئی سائل ہے کہ میں اس کو عطا کروں, کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ کو میں قبول کروں, اور اس طریقے سے وہ حدیث ہے یا اس کے کئی کلمات ہیں. ٹھیک, تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا کہ خدا اترتا ہے. اور آپ غور کیجئے گا, بہت سارے لوگ اس کو مان کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس قسم کی باتوں کو, کہ جی خدا جو ہے نا وہ شب جمعہ یا فلاں شب یا شب قدر جو ہے نا وہ آسمان دنیا میں اترتا ہے, اور آتا ہے اور لوگوں سے قریب ہو جاتا ہے. یا ایک اور بھی جملہ ہے, اور یہ اس کو بعض وقت عرفا بھی نقل کرتے ہیں, لیکن یہ وہی چیز ہے, وہ ہر اپنے صحیح مقام پہ رکھنا. خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. عیسائیوں میں, نصارہ میں تو بہت ہی وہ ہے, یعنی گاڈ ہیز کریٹڈ مین ان ہز اون امیج. اور یہ جملہ جو ہے نا, یہ مسلمانوں کے درمیان بھی ہے کہ آدم کی صورت, آدم کی خلقت کس ٹیمپلیٹ پہ بھی ہے, آدم کی خلقت کا نمونہ کیا ہے. کیونکہ ہر چیز جو آپ کریٹ کرتے ہیں وہ کسی ٹیمپلیٹ پہ کرتے ہیں. تو اگر آدم بے مثل ہیں, بے نظیر ہیں, کسی اور کے جیسے نہیں ہیں, تو آدم کیا ہیں؟ انہیں آدم کو خدا نے خود اپنی, تو اب یعنی ہم خدا کی صورت فرض کریں. اب یہ تشبیہ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ صحیح بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا اس مقام پر آتا ہے, وہاں سے جاتا ہے. یہ سب مسلمانوں کے اندر مصیبت ہے. تو یہ ہے تشبیہ, یہ تشبیہ والی بات ہے کہ صفات کے اندر جو شرک واقع ہوتا ہے وہ کہاں پر واقع ہوتا ہے؟ ان تشبیہات کے ذریعے سے واقع ہوتا ہے. تشبیہات کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو وہ صفات ایٹریبیوٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جن کی شبیہ ہم خود اپنے اندر پا رہے ہوتے ہیں, جن کی مثال ہم خود اپنے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی کیوں موجود ہے؟ اس لیے موجود ہے کہ ہمارا جو ذہن اور سوچ اور فکر اور تصور ہے وہ انہی خاص پیرائے میں چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہی جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس ہستی کا تصور کریں جس جو لامحدود ہے, جو بے احتیاج ہے, جس میں کوئی یعنی کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, تو ہم نہیں تصور کر سکتے. اب میں آخر میں وہ روایت پڑھ دیتا ہوں کہ جس میں امام رضا علیہ السلام کا وہ بیان ہے کہ توحید صدوق میں یہ روایت ہے کہ اس میں اصل صحیح مسئلہ کیا ہے. تنزیہ کے بارے میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا. تنزیہ والے کہاں سے لاتے ہیں اپنے دلائل؟ لیس کمثلہ شیء, اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں خدا جو ہے نا وہ ہر ایک سے بیونڈ ہے, ہر ایک سے بالاتر ہے. ٹھیک ہے, یعنی تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی یہ جو اتنی ساری خدا نے صفات اپنی بیان کی ہیں, حی ہے, قیوم ہے, غفور ہے, رحیم ہے, تو یہ سب کہاں سے آ رہی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں, یہ تمام کی تمام نہ یا سمبولک ہیں یا چیزوں کو خالی سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں, ورنہ خدا کا اس سے کوئی براہ راست یا وہ تعلق نہیں بنتا ہے. خدا ان سب سے بیونڈ ہے, بالاتر ہے. تو امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں للناس فی التوحید ثلاثۃ مذاہب, انسانوں کے لیے توحید کے حوالے سے تین مذاہب ہیں. مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مذہب یعنی پاتھ وے. لوگ توحید کے حوالے سے تین ٹریکس پر ہیں, نفی و تشبیہ و اثبات بغیر تشبیہ. ایک نفی, نفی کا مطلب ساری صفات کو اگنور کر دو, خدا کو ہر ایک سے بالکل بالاتر و منزہ قرار دے دو. تشبیہ یعنی خدا اور مخلوق کو ہمیشہ یعنی مخلوقات کی صفات کے ذریعے سے خدا کو سمجھو, اور خدا کی صفات کو لا کے مخلوق پر منطبق کر دو, یہ تشبیہ. اور ایک اثبات بغیر تشبیہ, یعنی خدا کا اثبات تشبیہ کے بغیر. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو نفی والا مذہب ہے لا یجوز, اس کا بھی جواز نہیں ہے, وہ بھی جائز نہیں ہے. اور جو تشبیہ والا مذہب ہے اس کا بھی جواز نہیں ہے, لأن اللہ تبارک و تعالی لا یشبہہ شیئن, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کے شبیہ کوئی چیز بھی نہیں ہے, کوئی شے نہیں ہے. والسبیل فی الطریقۃ الثالثۃ, کہ وہ جو طریق تیسرا ہے اثبات بلا تشبیہ وہ حق ہے, یعنی بغیر تشبیہ کے خدا کا اثبات کرو. اچھا دیکھیں وہ روایت مجھے مل جائے امام علی علیہ السلام والی جس میں آپ نے اس چیز کو بیان فرمایا. بہرحال اس کے اندر آپ نے یہی بیان فرمایا کہ خدا کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے. تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے جو یہ بات کہی تو ایسا نہیں ہے کہ خدا محتاجی کے سبب اس نے مانگا ہو, ٹھیک ہے. یا دوسری آیت کا آپ حوالہ دیتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم, جو اللہ کی نصرت کرے. تو خدا کی نصرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے اپنے کو کمزور محسوس کیا اور تم سے نصرت مانگی ہے, یا خدا کے اندر کوئی محتاجی ہے کہ جس کی وجہ سے تم سے قرض مانگا ہے. چلیں تو انشاءاللہ کوئی ہمارے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا, 5 منٹ اگر کوئی اس بارے میں سوال ہو تو ذہن میں آ رہا ہوں. کوئی بات ایسی تو نہیں ہے جو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئی, پہلے اس کو کلیریفائی کر لیں, ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے. جی
تنزیہ جو آپ بتا رہے ہیں جو نجل بنا رہا ہوں طبع امور علی کا جو بیان ہے اس میں کہ کمال توحید جو ہے وہ تنزیہ
نفی الصفات عنہ, وہ ذات ہے وہ میں نے بتایا تھا نا, وہ ذات ہے خدا ہے, ذات بسیط محض ہے. یعنی بسیط محض کا مطلب ہے کہ ایک سمپل ریالٹی ہے, سمپل کا مطلب ہے وداؤٹ اینی کمپوزیشن اینڈ کنفیگریشن, اس میں کوئی کیفیات نہیں ہے, احوال نہیں ہے. تو وہ ذات کے کمال و توحید, کمال توحید توحید ذات ہے. نفی الصفات عنہ یعنی کہ جب ذات خدا کی بات ہوگی تو ذات خدا کی صفات سے نہیں پہچانی جاتی ہے, یعنی ذات خدا کے مقابلے میں کل عاجزی ہے. کہ جو یعنی آئمہ علیہ السلام کی بہت ساری دعاؤں میں یہ چیز موجود ہے کہ تو انتا کما اثنیتا, تو وہی ہے جیسا تو نے خود اپنی ثنا کی ہے. ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک چلیں, اللہم صل علی محمد و آل محمد.